الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. پاکستان میں اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے کہ رمضان مبارک کا چاند نظر نہیں آیا, اور کل یعنی ہفتے کی رات سے باقاعدہ انشاءاللہ تراوی کا پورے پاکستان بھر میں بلکہ پوری دنیا بھر میں اہتمام ہوگا انشاءاللہ تعالی. تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام اور انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں تقریباً 150 مقامات پر قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی مختصر تشریح کا پروگرام جسے دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں اور خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے بھی شروع ہو گئے آج سے. اور جب چاند نظر نہیں آتا اور ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم سب کے سامنے آ جائیں. مہینہ بھر ہم ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں گے, سمجھیں گے, تشریح کو سمجھیں گے, تو اس کے دوران میں وہ وقت نہیں ہوتا کہ قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے گفتگو ہو سکے. چنانچہ اس وقت اس رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیا چاند نہ ہونے کا اعلان ہو گیا ہے, ہم اس وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تعارف قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے. ان میں اکثر نکات یہ پوائنٹس وہ ہیں جو ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, جو ان کا معروف دورہ ترجمہ قرآن کا بیان ہے بیان القرآن 1998 کا, اس کے شروع کے جو 4 گھنٹے ہیں, ٹوٹل 108 گھنٹے ہیں, شروع کے جو 4 گھنٹے, اس میں تفصیل سے انہوں نے تعارف قرآن پر کلام کیا ہے. انہی نکات کو میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اس کو اولاً مرتب کیا تھا ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اور انہوں نے اس کو مرتب کر کے پریزنٹ بھی کیا, اور بعد میں پھر ان کے شاگردوں نے, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے پریزنٹیشن کی صورت میں اور بیان کی صورت میں اس کو بیان کرنے کی مستقل کوشش کی ہے. آج جو ہم کلام کریں گے اس میں جو باتیں ہمارے سامنے رہیں گی, تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معلومات قرآن کریم بہت سادہ سی باتیں, بنیادی باتیں ہیں, اور لیکن کیونکہ ہماری مجلس میں بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, پردے میں خواتین بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں, تو بہت بنیادی چیزیں بھی کچھ سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ, اور کچھ اہم باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. مثلا کچھ سوالات ہیں جن پر آگے ہم کلام کریں گے اور وہی ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. نمبر 1, قرآن حکیم کیا ہے؟ نمبر 2, قرآن حکیم کی عظمت کا مقام کیا ہے؟ نمبر 3, قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ نمبر 4, قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ نمبر 5, قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ انگلش میں کہتے ہیں نا WH questions, تو یہ WH questions ریگارڈنگ دا قرآن, اس قرآن کے بارے میں WH questions ہیں. کیا ہے قرآن کی عظمت کا مقام, کیا ہے قرآن کیوں نازل ہوا, کب نازل ہوا, کہاں نازل ہوا. اسی طریقے پر قرآن حکیم نمبر 6, کیسے نازل ہوا. نمبر 7, قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں, کچھ ہم سب کو معلوم بھی ہے ماشاءاللہ. نمبر 8, قرآن حکیم کی زبان میں نازل ہوا, عربی میں تو ہے لیکن کون سی عربی, اس پر بات ہوگی تھوڑی سی. نمبر 9, قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے, اسٹائل کیا ہے, کیا یہ نظم ہے, کیا یہ شاعری ہے, کیا یہ نثر ہے, قطعاً نہیں تو پھر کیا ہے. تو قرآن حکیم کے اس اسلوب کو جانیں گے. ایک بہت بڑی تاریخ ہے, سوال نمبر 10 قرآن حکیم کی رکھیں گے, ورنہ تفصیل تو تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ ہے. معلومات قرآن حکیم کے تعلق سے اگلے 3 سوال, 11, 12 اور 13, قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کیا ہے. ہمیں معلوم ہے صورتیں ہیں, آیات ہیں, منزلیں ہیں, تو قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کیا ہے. نمبر 12, جس کے لیے پورے مہینے ہم جمع ہوں گے, قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے, انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن. اور نمبر 13, قرآن حکیم کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں, اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گفتگو کا ایک یہ حصہ ہے بڑا, جس میں ان 13 سوالات پر انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی تھوڑی بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور اس کے بعد فہم قرآن کے حوالے سے کچھ پہلو ہیں اور کچھ آداب ہیں, ان پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا. پہلے ان سوالات کے جوابات لیتے ہیں جو 13 سوال ابھی آپ کے سامنے رکھے گئے. پہلی بات, قرآن حکیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا طلبگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. تو قرآن از دا ورڈ آف اللہ دی آلمائٹی, قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے, خود یہ قرآن حکیم بتا رہا ہے. گو کہ ہم قول بھی پڑھتے ہیں, انہو لقول رسول کریم, رسول کریم کا قول ہے. تو دو اعتبارات سے بات آتی ہے, کلام اللہ کا ہے, جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. تو قول رسول میں حضور کا کلام بھی شامل, یعنی حضور کا بھی کلام ہے, قول رسول میں یہ فرشتے جبریل امین کا بھی کلام ہے, لیکن اصل کس کا کلام؟ اللہ کا, جو جبریل کے ذریعے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. تو یہ اللہ کا کلام ہے بھائی, ٹھیک ہے. آج لوگوں کے کلام کو ویٹیج دی جاتی ہے, یہ فلاں اینکر ہے اس کو میڈیا ہاؤسز والے 1 کروڑ ماہانہ دیتے ہیں, لیکن یہ فلاں اینکر اس کو 5 کروڑ دیتے ہیں. تو بٹ نیچرل 5 کروڑ والے کی بات کو ذرا زیادہ ویٹیج مل جاتی ہے. یہ ایک ٹیچر ہے اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے, یہ پروفیسر ہے اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے, یہ بڑا مینجمنٹ کا گرو ہے اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے, یہ جناب اسٹیٹ چلانے والا حکمراں اس کی بات کو ویٹیج دی جاتی ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ دی آل مائٹی, دا باس آف دا یونیورس. یہ اللہ کا کلام ہے جس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے, اور ہمارا ایمان ہے آج جن الفاظ کی ہم تلاوت کرتے اور سنتے ہیں, ہمارا ایمان اگزیکٹلی یہ الفاظ اللہ کی طرف سے جبریل امین کو اور ان کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے. تو پہلی بات, قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسری بات, قرآن حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے؟ قرآن حکیم کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ بات ہی سب سے بڑی بات ہے. یہ کلام اللہ کا ہے, یہ ورڈ اللہ کا ہے. تو قرآن کی عظمت کے لیے یہی بات تنہا کافی ہے کہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کی ایک اور عظمت کا پہلو, مشہور آیت ہم سب کو یاد ہے, میں نے ابتدا میں تلاوت بھی کی, کلام الہی کی وہی تاثیر ہے جو تاثیر تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے. تجلی, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے علم میں ہوگا, ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف آیت 143 میں. حاصل یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی, اے اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا, پہاڑ پر ہم اپنی ذات کی تجلی نازل کرتے ہیں, اگر پہاڑ برداشت کر لے تو تم بھی برداشت کر لینا. اللہ نے تجلی کا نزول پہاڑ پر فرمایا, پہاڑ ریزہ ریزہ, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. سورۃ الاعراف آیت 143 میں بات آئے گی. پہلے یہ نقطہ میں نرس کیا, اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. اب یہ آیت پڑھیں جو مشہور ہے, سورہ الحشر آیت نمبر 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے, اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. اس قرآن کا نزول اگر کسی پہاڑ پر ہوتا وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کی ذات کی ایک تجلی کا نزول پہاڑ پر ہوا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے نا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ کا یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ کا یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے, اس کی بھی وہی تاثیر ہے جو اللہ کی ذات کی تجلی کی تاثیر ہے. اس ذات کی ایک تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا, اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو ہو گئی علمی بات. عملی بات ہے کہ میرے اور آپ کے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے, ہمارے دلوں پر کوئی اثر, ہمارے رونگٹوں کا کھڑے ہو جانا, ہماری آنکھوں کا نم ہو جانا, ہمارے جسم پر کوئی کیفیت کا تاری ہو جانا, اللہ وہ حصہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ اللہ کے کلام کی عظمت. تیسری بات, قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ قرآن حکیم نوئے انسانی کی روحانی ضرورت پوری کرنے, یعنی اس کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوا. ایک ہمارا جسم, ایک ہماری روح ہے. ماہ رمضان سے قبل استقبال رمضان کے بہت سارے اجتماعات ہوئے, پروگرامز ہوئے, دروس ہوئے, خطابات ہوئے, خطاب جمعہ میں بھی ہم نے کلام کیا اور ہمارے ساتھیوں نے کلام کیا. تو یہ مستقل کلام ہوا ہے رمضان سے پہلے, کہ روزے کا بڑا حاصل کیا ہے, جسم کے مقابلے میں روح پر توجہ دینا. جسم اصل نہیں, روح اصل ہے. تو جسم سے ذرا توجہ ہٹا کر روح کی طرف توجہ دینا, یہ روزے کا حاصل. اس روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحی قرآن حکیم ہے. غلط کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اس پر کلام ہو سکتا ہے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. موسیقی روح کی سزا ہے, موسیقی روح کی سزا ہے, غذا نہیں ہے. روح پاک شے ہے, اللہ کی طرف سے آئی, اس کی غذا کی ضرورت بھی اللہ کے کلام سے پوری ہوگی جو کہ قرآن حکیم ہے. اور انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. اور اس قرآن کریم کا اولین تعارف کیا ہے؟ ہدل للناس, البقرہ کی آیت نمبر 185، عبیشہ کی نماز میں بھی تلاوت کی گئی، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ باقی روزے کے بیان میں سمجھیں گے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، تقوی ہوگا تو ہدل للمتقین، قرآن سے ہدایت ملے گی۔ روزے سے تقوی پیدا کرو تاکہ ہدایت کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکو۔ روزہ یہ پری ریکوزٹ ہے، یا تقوی پری ریکوزٹ ہے ٹو گیٹ دا گائیڈنس فرام دا قرآن۔ اس قرآن سے ہدایت کے حصول کے لیے تقوی ضروری ہے۔ روزہ رکھو، تقوی پیدا کرو، اور رات میں قرآن کی بارش اس پر برساؤ تاکہ تمہاری روح کو تازگی ملے، بیداری ملے، بلکہ آبیاری ملے۔ یہ انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہدایت کے طور پر قرآن کریم نازل ہوا۔ نمبر 4، قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ قرآن حکیم دو مراحل میں نازل ہوا۔ اکثر لوگوں کے تو علم ہے، لیکن کبھی کبھی ایک سوال پریشان کرتا ہے، ہم کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں قرآن رمضان میں نازل ہوا، ہم کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں قرآن شب قدر میں نازل ہوا، دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اور ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ رمضان 23، قرآن 23 برس میں نازل ہوا، تو قدر کی رات میں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا، 23 برس میں نازل ہوا۔ ایک تھوڑی سی پہلی مرتبہ سننے یا سمجھنے والے کو ایک کوشچن آتا ہے، اس کا حل ہے جو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کا نزول دو اعتبارات سے ہے۔ پہلے مرحلے میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک ایک ہی دفعہ میں نازل کیا گیا۔ سورہ القدر ہم سب کو یاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا۔ انزلناہ، یہ ورڈ ہے، یہ لفظ ہے انزال، یکدم نزول۔ تو پہلی مرتبہ ایک ہی دفعہ میں لوہے محفوظ سے پورا قرآن ایک مرتبہ میں آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، یہ بطور انزال ایک ہی وقت میں پورے کے پورے قرآن کا نزول۔ اگلا کیا ہے؟ پھر دوسرے مرحلے میں دنیاوی آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے وقفے سے نازل کیا جاتا رہا، یہ 23 برس ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے، تدریجن، گریجولی، نجمن نجمن اسے کہا جاتا ہے ادبی اردو میں، اور تنزیل قرآن پاک میں الفاظ ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ونزلناہ تنزیلا، اور اس قرآن کو ہم نے بطور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو قرآن کریم کب نازل ہوا؟ دو مرحلوں میں، ایک مرتبہ مکمل قدر کی رات، اور قدر کی رات ہم تلاش کرتے ہیں ماہ رمضان میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو قدر کی رات میں لوہے محفوظ سے پورا قرآن دنیاوی آسمان پر ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ پانچواں سوال، قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ قرآن حکیم سرزمین حجاز یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ان شہروں کے اطراف کے علاقے میں نازل ہوا۔ مکہ مکرمہ آغاز وحی کے بعد 13 برس حضور نے یہاں گزارے، اور پھر مدینہ شریف 10 برس گزارے، درمیان میں سفر ہجرت کا معاملہ بھی ہے، طائف بھی جانا ہوا مکہ مکرمہ والی زندگی میں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو علاقہ ہے مکہ مکرمہ، مدینہ شریف اور ان شہروں کے اطراف کا علاقہ، یہاں قرآن پاک کا نزول ہوا، سوائے قرآن کی دو آیتوں کے۔ وہ آگے لکھا ہے، البتہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شب آسمان پر عطا کی گئیں۔ سارا قرآن زمین پر دیا گیا، یہ دو آیات، البقرہ کی آخری دو آیات، آسمانوں پر بلا کر اللہ نے بطور تحفہ عطا فرمائی۔ سورۃ البقرہ کے مطالعے میں جب ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو ان کی عظمت پر تھوڑی سی اور بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو پورا قرآن زمین پر حجاز کے علاقے میں، اور دو آیات، البقرہ کی آخری دو آیات، ساتوں آسمانوں پر نبی علیہ السلام کو معراج کی شب عطا کی گئی۔ چھٹا سوال بڑا پیارا، قرآن حکیم کیسے نازل ہوا؟ لکھا ہے کہ قرآن حکیم کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا۔ تورات لکھی بھی ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن پاک رسول اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں ہے، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ اگر اے نبی علیہ السلام فرمائیے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو علیہ السلام، یہ ذکر آ جائے گا البقرہ کے مطالعے میں کہ یہود نے کہا کہ جبریل نے گڑبڑ کی، معاذ اللہ، نبوت آنی تھی بنی اسرائیل میں، جبریل لے کے چلے گئے ان کے بنی اسماعیل میں، معاذ اللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فرما دیجئے کہ من کان عدو لجبریلا، جو کوئی بھی دشمن ہو جبریل کا علیہ السلام، فإنہ نزلہ علی قلبی کا بإذن اللہ، تو بے شک انہوں نے تو آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے. اب دل کی محبت اور گہرائی سے اگلا نقطہ سمجھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا، اگر اس قرآن پاک کا نزول پہاڑ پر ہوتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر کو وہ صلاحیت عطا کی اور تیار کیا کہ قرآن کریم جیسے پر جلال کلام کو وہ برداشت کر سکے. وہ دل مصطفیٰ حضور کو عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے تیار کیا نزول قرآن کے لیے. ایک صحابی فرماتے ہیں، میں حضور کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنا کہ میری ران حضور کی ران کے ساتھ بالکل ملی ہوئی تھی، اس حال میں حضور پر وحی کا نزول ہوا، مجھے لگا میری ران پر بہت بھاری بوجھ کسی نے رکھ دیا ہو، اتنا شدید معاملہ تھا. کبھی حضور اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا، اس قدر اس میں بوجھ سا ہوتا کہ وہ اونٹنی زمین سے لگ جاتی تھی. یہ ہے عظمت حضور کے دل کی. اس دل پر قرآن حکیم کو نازل کیا ہے جبریل امین نے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے. ساتواں سوال، قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں؟ کچھ تو ہمیں یاد بھی ابھی آ جائیں گے سامنے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی ہے. علوم قرآن میں بہت پیاری کتاب ہے. تو علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن حکیم کے 55 نام نقل کیے ہیں. مثلا القرآن ہمیں معلوم ہے، المصحف مصحف کتابی شکل، الکتاب معلوم ہے، الفرقان فرق کر دینے والا کلام حق اور باطل میں، الہدا دا گائیڈنس کمپلیٹ گائیڈنس، النور ہدایت کی روشنی، الموعظہ واز نصیحت، الذکر یاد دہانی ریمائنڈر، المہیمن حفاظت کرنے والا. پچھلی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، قرآن کریم حفاظت کر کے پچھلی کتابوں کی اصل تعلیم سامنے رکھتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اس وقت، یہ جتنی باتیں ابھی سمجھ رہے ہیں نا، رمضان شریف میں دورہ ترجمہ قرآن میں ان کے بیان کا وقت نہیں ہوتا، ترجمہ تشریح کافی وقت اس میں لگتا ہے. اگر یہ بنیادی باتیں ذہنوں میں ہوں تو بہت فائدہ ہوگا دورہ ترجمہ قرآن کی محفل میں بھی انشاءاللہ. یہ بات آئے گی بار بار. المہیمن یہ اللہ کا نام بھی ہے، یہ قرآن پاک کا بھی صفاتی نام ہے. یہ قرآن حفاظت کرنے والا ہے، پچھلی کتابوں میں تحریف اور تبدیلیاں ہوئیں، قرآن ان کا اصل پیغام ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. الحکیم حکمت والا کلام ہے، العزیز زبردست کلام ہے، المبین بین ثبوت، اردو میں کہتے ہیں نا یہ اس بات کا بین ثبوت ہے واضح، المبین واضح کلام ہے، العلی اللہ کا بھی نام ہے، وہو العلی العظیم بلند مرتبے والا کلام ہے، الکریم عزت کے معنی میں عزت والا کلام ہے، المجید بزرگی والا کلام ہے، احسن الحدیث بہترین بات. یہ بہت سارے نام ہیں اس قرآن کریم کے. آٹھواں نقطہ، قرآن حکیم کی زبان میں نازل ہوا، عربی تو ہمیں معلوم ہے لیکن ایک اور قیمتی نقطہ، قرآن حکیم دیہات کی خالص عربی زبان میں نازل ہوا. شہروں میں تو عربی میں بھی وہاں مکسنگ ہو جایا کرتی تھی، اور تہذیب کے افراد یا اور علاقوں کے افراد آ جایا کرتے تھے، زبان اوریجنل باقی نہیں رہتی تھی. ہم سب کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کہاں بھجواتے تھے، گاؤں دیہاتوں میں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو کن کے حوالے کیا گیا تھا؟ بی بی حلیمہ کی، یاد آ گیا. کیوں بھجواتے تھے؟ اس سے کہ قریش کے لوگوں کو بھی اپنی عربی پر بڑا ناز تھا، تو وہ چاہتے تھے بچے گاؤں دیہات کی نیچرل انوائرمنٹ میں پلے بڑھیں اور زبان بھی ان کی فصاح ہونی چاہیے، عربی بھی فصاح عربی، لغہ فصاح جسے کہا جاتا ہے. تو قرآن بلسان عربی مبین، سورۃ الشعراء میں آیات 193 تا 195 گفتگو آئی ہے، عربی مبین میں واضح عربی زبان میں قرآن پاک کا نزول ہوا. دنیا میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو غیر مسلم تھے مسلمان ہوئے، جیسے علامہ محمد اسد کا نام آپ نے سنا ہوگا، جیو تھے، یہ یہودی تھے، ایمان لائے اور انہوں نے بڑا وقت عرب کے گاؤں دیہاتوں میں گزارا اور عربی سیکھی اور پھر قرآن کے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کیا اور تشریح بھی بیان کی. دو چار مقامات ہیں کہ علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اوور آل انہوں نے گاؤں دیہاتوں میں وقت گزارا، عربی سیکھی، پھر انگریزی میں قرآن کا ترجمہ اور تشریح کا اہتمام انہوں نے کیا. ابھی چند دنوں پہلے ایک بات ایک صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے تھے کسی جگہ ایک پروگرام میں, تو وہ ریورٹڈ مسلم ہیں, یعنی غیر مسلم سے مسلمان ہوئے, یو ایس میں ہوتے ہیں اور انٹرنیشنلی بہت سے اسلامک اسکولس کا ایک بورڈ ہے, اس کو وہ ہیڈ بھی کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا جب وہ گفتگو کر رہے تھے, بڑا اچھا ایک محفل کا اہتمام تھا. تو انہوں نے قرآن حکیم سے بلکہ اپنی جیب سے کوٹ سے قرآن حکیم کا نسخہ نکالا, اچھا خاصا وہ تھک تھا, اور کہا سو رچ دا عربک لینگویج از. وہ کہتے بھائی اسمد قل ہو اللہ احد اللہ الصمد, کہتے اسمد کی ٹرانسلیشن کے لیے جو ٹرانسلیٹر ہے اس نے 4 lines یوز کی ہیں انگلش کے اندر. اسمد کو بیان کرنے کے لیے انگریزی ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر نے 4 lines لکھی ہیں بریکٹ کے اندر, تب اس کو اطمینان ہوا کہ میں نے اسمد کا ترجمہ کر لیا انگلش میں, تشریح نہیں. اللہ اکبر, یہ ہے قرآن جو خالص دیہاتی عربی میں نازل ہوا. نمبر 9, قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے؟ لکھا ہے قرآن حکیم کا اسلوب تقریری ہے. قرآن حکیم کی ہر سورت گویا اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے. خطبے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سامنے مجمع بیٹھا اس سے بھی کلام ہوتا ہے, کبھی دائیں طرف مقرر دیکھتا ہے بائیں طرف دیکھتا ہے, کبھی سیکنڈ پرسن میں بات ہوتی ہے کبھی تھرڈ پرسن کی بات ہوتی ہے, کبھی ماضی کا تذکرہ کبھی حال کا کبھی مستقبل کے حوالے سے, کبھی آواز کا بلند ہونا کبھی دھیما ہونا, آواز کا زیر و بم جسے کہا جاتا ہے, کبھی جذبات کا اظہار بھی آتا ہے, اینڈ سو آن. یہ جو تقریر اور خطبے کا انداز ہے, یہ انداز قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے. قرآن حکیم کا اسلوب نہ عام نثر کا سا ہے, پروز کا بھی نہیں ہے, نہ شاعرانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے, مشہور آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 69, وما علمناہ شعرا وما ينبغی لہ. اللہ فرماتے کہ ہم نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شاعن شان ہے. مشرکین کہتے تھے شاعر ہیں, اللہ فرماتے ہم نے ان کو شعر تھوڑے ہی سکھایا. اور شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے, شاعروں کا کردار ایسا ہوتا ہے جیسے محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پول اللہ نے کھولا اس سورہ شعراء میں, ہم دورے ترجمہ قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ شعراء کے آخر میں عمومی طور پر شاعروں کا جو گھٹیا کردار ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ محمد مصطفیٰ, یہ تو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ والی ان کی شان ہے, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ والی ان کی شان ہے, اور تم معاذ اللہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ شاعر, استغفر اللہ, تو حضور کے شاعر شان نہیں. تو قرآن نہ پوئٹری ہے نہ پروز ہے. کتاب شروع ہوتی ہے چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 3. چیپٹر 1 میں جو بات آ گئی بس بات ختم ہو گئی, اب چیپٹر 5 میں تھوڑی آئے گی, چیپٹر 8 میں تھوڑی آئے گی. لیکن نہیں, قرآن حکیم میں ایمان کا ذکر سورہ فاتحہ میں, ایمان کا ذکر آخری پارے میں بھی, اللہ کا ذکر سورہ فاتحہ میں, اللہ کا ذکر الناس میں, اللہ کے لیے نماز ادا کرو سورۃ البقرہ کے شروع میں, نماز کا ذکر قرآن پاک کے بالکل آخر میں بھی ہے سورۃ المعون میں. اللہ اکبر. تو دس از ناٹ پروز اور پوئٹری, قرآن از دا ورڈ آف اللہ. یہ سرمنز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے, خطیب والا یا خطابت والا اسلوب ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے. 10th بات, قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کس طرح ہوئی, یہ بڑی تفصیل ہے اور بڑی پیاری پیاری بات اس میں الحمدللہ. البتہ مختلف اعتبارات سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو سم اپ کرتے ہیں 2 اعتبارات سے. قرآن حکیم کی ترتیب 2 اعتبارات سے, نمبر 1 ترتیب نزولی, جس کے اعتبار سے پہلی سورت العلق ہے. سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی وحی نبی علیہ السلام پر کون سی نازل ہوئی, سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات, اقرا بسم ربک الذی خلق, سب کو یاد ہے. یہ نزول کی ترتیب, ریولیشن جس آرڈر میں آئی ہے نزول کی ترتیب میں یہ پہلی وحی ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیات. البتہ ترتیب تلاوت اور ترتیب مصحف بھی کہہ لیں, یہ قرآن پاک کا مصحف میرے سامنے ہے نا, سب سے پہلی سورت کون سی ہے اس میں, الفاتحہ. آپ اور میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں کہاں سے, الفاتحہ سے. کل حافظ صاحب سنائیں گے قرآن پاک, کہاں سے سنائیں گے جی, الفاتحہ البقرہ. تو ایک ہے ترتیب نزولی, نزول کی ترتیب کے اعتبار سے, اور ایک ہے ترتیب تلاوت یا ترتیب مصحف, جو آج ہم قرآن پاک کی تلاوت جس ترتیب سے کرتے ہیں اس کے مطابق پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. یہ تو ہے اس کی ترتیب و تدوین کے تعلق سے ایک پہلا نقطہ. اگلی بات, ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تدوین نزول کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی, یہ بڑا دلچسپ ہے اور تفصیل بہت ہے. 2-3 اضافی باتیں میں چاہوں گا آپ کی دلچسپی کے لیے رکھوں آپ کے سامنے انشاءاللہ. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تدوین نزول کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی, کمپائلیشن. دور نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نازل ہونے والی آیات متعلقہ سورت میں ترتیب کے ساتھ نمبر ایک حفظ کراتے رہے، نمبر دو لکھواتے رہے، نمبر تین سورتوں کی باہمی ترتیب سے بھی آگاہ فرماتے رہے۔ پہلی بات کیا لکھی ہے؟ حضور حفظ کرواتے رہے۔ ایک سادہ سا دلچسپ نقطہ ہے، قرآن کے پہلے حافظ کون ہے؟ اب سوچے گا بندہ تین صحابی کا نام لوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے حافظ ہیں۔ اب ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا، اور یہ ایسے اس لیے ہوتا تھا کہ امت کو تعلیم ملے۔ حضور نے نماز ادا کی، ایک آیت تلاوت نہ ہو سکی، ایک آیت تلاوت نہ ہو سکی، حضور نے سلام پھیر کر پوچھا فلاں صحابی کا نام لیا، فلاں نہیں ہے جی، حضور میں موجود ہوں، تو تم نے لقمہ کیوں نہ دیا؟ اب ان کا بڑا پیارا جواب، حضور میرا خیال تھا کہ شاید اللہ نے وہ آیت واپس لے لی، شاید اللہ نے وہ آیت واپس لے لی تو میں خاموش رہا، کیونکہ آپ قرآن سکھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہ، اگر اللہ نے واپس لی ہوتی اگر تو میں تمہیں بتاتا، تو اگر آئندہ ایسا ہو تو لقمہ دے دینا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ کو اس جملے سے پریشانی نہ، واپس لینا، یہ ہم پڑھیں گے قرآن حکیم میں۔ ناسخ اور منسوخ کا ذکر بھی آتا ہے البقرہ کی آیت نمبر 106 میں، ایبروگیشن والی بات، اور سنقریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے، ہے علمی مباحث، پھر کبھی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو حضور حفظ کراتے، حضور لکھواتے رہے۔ عام طور پر تصور عرب سارے کے سارے جاہل تھے، بھائی امیین کا لفظ آتا ہے ان پڑھ تھے، لیکن اس معنی میں نہیں کہ کوئی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، نہیں، عربوں کے ہاں شاعری اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں سبع معلقات، سبع سات کو کہتے ہیں، ستہ چھ سبع سات، بڑے بڑے شعراء کا کلام، سات جو سیون ٹاپ کے شعراء ہوتے ان کے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ آج کا آسکر ہوگا، نوبل پرائز سارٹ آف کہہ لیں، تو عربوں کے ہاں یہ کیا تھا؟ کمال کس کا ہے؟ جس کا کلام لکھ کر لٹکا دیا جائے کعبے کی دیوار پر، دس از دا کلائمیکس۔ تو لکھا جاتا تھا، صلح حدیبیہ لکھی گئی تھی، اس کی شرائط لکھی گئی تھی، اینڈ سو آن۔ اور اب دلچسپ بات نوٹ کیجئے، کم از کم 43 صحابہ کے نام آن ریکارڈ موجود ہیں جو کاتبین وحی تھے، حضور بتاتے تھے وہ لکھتے تھے۔ کم از کم کتنے؟ 43 صحابہ کے نام آن ریکارڈ موجود ہیں۔ تو حضور حفظ بھی کرواتے، حضور لکھواتے بھی رہے، اور سورتوں کی باہمی ترتیب سے آگاہ بھی فرماتے رہے۔ البقرہ ہے، آل عمران ہے، النساء ہے، المائدہ، یہ تو مدنی سورتیں، پھر کون سی سورتیں؟ الانعام ہے، الاعراف ہے، مکی سورتیں ہیں۔ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا علیہ السلام۔ یہ مدنی سورت البقرہ، اس کی بالکل آخری دو آیات جن کا بھی ذکر آیا، وہ معراج کی شب عطا ہوئی، وہ تو مکی دور میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ مدنی سورتوں میں مکی آیات مل جائیں گی۔ سورۃ المزمل مکی سورت ہے، اس کا دوسرا رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے، وہ مدنی دور کی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ حضور نے بتایا ہے، حضور نے اس کی سپرویژن کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے لکھا ہے، ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں نازل شدہ قرآن کا دور کرتے رہے۔ بہتر لفظ دور، حیات مبارکہ کے آخری سال آپ نے دو بار مکمل قرآن حکیم کا دور فرمایا۔ یہ ڈیوائن سپرویژن چل رہی ہے، ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا جبریل امین حضور کے ساتھ قرآن کا اتنا دور کرتے، اور آخری سال دو مرتبہ یہ دور ہوا۔ جیسے ہمارے ہاں شعبان میں حفاظ بیٹھ جاتے ہیں، رمضان میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارا تو معاملہ رات کو ایک ایک دو دو بجے تک چلتا ہے، تو حفاظ جو پڑھا رہے ہیں، جو سامنے وہ بیٹھ کے بھی دور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدیوں سے یہ ڈیوائن سپرویژن حضور سے شروع ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج ساری زمین سے قرآن کے سارے نسخوں کو ہٹا دیا جائے، آج ساری ویب سائٹ سے، ساری ایپ سے ہٹا دیا جائے، تو کروڑوں سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ ڈیوائن سپرویژن چلی آئی ہے، یہ حضور کا دور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور صدیقی میں رضی اللہ عنہ، دور صدیقی میں قرآن حکیم کو کتابی صورت میں یکجا کیا گیا، کتابی شکل میں لکھا ہوا تھا مگر اسکیٹرڈ تھا، کسی کے پاس کچھ آیات، کسی کے پاس کچھ صورتیں، حفظ اکثر کو تھا، لکھا ہوا اسکیٹرڈ الگ الگ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا سانحہ پیش آ گیا، بڑا حادثہ پیش آ گیا، جس میں حفاظ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید کر دی گئی, حفاظ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید کر دی گئی. اس کے بعد مشورے سے اس پر اتفاق ہوا کہ کتابی شکل میں بھی اس کو جمع کر لیا جائے, اور یہ سپرویژن ملی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو, جو ان 43 صحابہ میں شامل ہے. کون تھے وہ 43؟ کاتبین وحی, وحی کے لکھنے والے. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کمیٹی نے کام انجام دیا. ہر آیت کے لیے 2 صحابہ کی گواہی, ہم نے خود حضور سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سنا ہے یا حفظ کیا یا لکھا, 2-2 کی گواہی پر ہر ہر آیت کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں, حفاظ تو تھے کتابی شکل میں جمع کیا گیا. ایک اور دور آیا سیدنا عثمان کا رضی اللہ عنہ, لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قیادت میں ایک کمیٹی نے قرآن حکیم کو ایک متفقہ رسم الخط میں تحریر کیا. یہ بہت اہم بات ہے, ایک متفقہ رسم الخط, اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ, اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ. اور اس کی بڑی پیاری مثالیں ہم سب کو یاد ہیں, شاید کبھی ہم نے غور بھی کیا ہوگا اس پر. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. سورۃ الناس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ملک الناس. تو مالک بھی ٹھیک ہے, ملک بھی ٹھیک ہے, ان کے زبر زیر ہٹا دیں, ان کے زبر زیر ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے؟ میم لام کاف. پوری دنیا میں کوئی قرآن پاک پبلش ہوگا تو میم لام کاف ہی ملے گا, کبھی نہیں ملے گا کہ میم الف لام کاف. میم الف لام کاف کو مالک تو پڑھ سکتے, ملک نہیں پڑھ سکتے. اگر میم لام کاف لکھا ہو تو مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہی وہ بات جو آپ نے سنا ہوگا 17 قرات, قرات کے مختلف انداز. تو اس مینیو اسکرپٹ پر امت کا اتفاق ہو گیا سیدنا عثمان کے دور میں. آج جو مینیو اسکرپٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو میم لام کاف ہی ملے گا. سورہ فاتحہ میں مالک پڑھنے والا مالک پڑھے گا, کوئی اور روایت والا ملک پڑھ لے گا. سورۃ الناس میں ملک الناس میں ملک پڑھنے والا ملک پڑھ لے گا, کوئی اور روایت میں مالک بھی پڑھ لے گا. لیکن میم الف لکھیں گے تو مالک پڑھا جا سکتا ہے, ملک پڑھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ہے اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ. کیوں سیدنا عثمان کے دور میں؟ اس لیے کہ جب تک عربوں میں معاملہ تھا ان کو پتا تھا قرآت کا فرق. لیکن سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ, آدھی دنیا ہمارے پاس, مسلمانوں کی فتوحات بڑھیں اور عجم یعنی نان عربس میں بھی قرآن گیا ہے, تو اب مشکل آ سکتی تھی. اس لیے ایک اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ, جس کو ہم یہاں اردو میں کہہ رہے ہیں, کہ ایک کمیٹی نے قرآن حکیم کو ایک متفقہ رسم الخط میں تحریر کیا اور اس کے 7 نسخے اہم شہروں میں بھیج دیے گئے. یہ جناب سرٹیفائیڈ کاپی ہے خلافت کے نظام کی طرف سے, اس کے مطابق آگے پھر کاپیز تیار کی جائیں گی. البتہ یہ تفصیل بہت ہے, اس پہ لوگوں نے PhDs کی ہیں, اس پہ لوگوں کے ہزاروں صفحات کی کتابیں موجود ہیں, اور اعتراضات کرنے والوں کے جوابات بھی امت کے اسلاف نے دیے ہیں. لیکن بس ہمارے سامنے ایک تاریخ رہے, حضور کے دور میں کس طرح کمپائلیشن ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر کے دور میں ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا قرآن پاک, اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک متفقہ رسم الخط, ایک اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ پر امت کا اتفاق ہوا. اگلی بات دلچسپ ہے اور اس میں ایک نقطہ بڑا دلچسپ ہوگا. لکھا ہے قرآن حکیم کی ترکیب و تقسیم کیا ہے, آیات کی تعداد کیا لکھی ہے جی, 6236. مشہور کیا سنتے ہیں ہم لوگ, 6666 وہ نہیں بنتی. اچھا جی, وہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں ہے سوائے سورہ توبہ کے, اگر وہ 113 ملا لیں تب بھی نہیں بنتی. تو اگر ہم شمار کریں گے نا خود, ہر سورت کے آخر میں آیت نمبر آخری ہوتا ہے نا, البقرہ میں 286 ہوگا, آل عمران میں 200 ہوگا, ایک کیلکولیٹر پر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو جواب کیا آئے گا, 6236. میں ہاتھ نہیں کھڑا کروا رہا, ورنہ اکثر جگہ 70% ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کیلکولیٹ کر کے بھی اطمینان کر لیجئے. آیات کی تعداد ہے 6236, سورتوں کی تعداد ہے 114, اور معروف بات ہے کہ اس میں مدنی 86 ہیں, 86 اور مکی, معاف کیجئے گا, مکی سورتیں وہ 86 کے قریب, اور بقیہ 28 جو ہیں وہ مدنی سورتیں ہیں. اس میں چند مقامات پر کچھ علمی اختلاف بھی ہے, لیکن موٹی موٹی بات 114 سورتیں ہیں, 86 مکی سورتیں اور 28 مدنی سورتیں. منازل یا احزاب کی تعداد, منزل کی جمع منازل, 7 ہے, اور صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، ایک ہفتے میں 7 دن، ہر دن ایک منزل کی تلاوت، آیات، سورتیں اور منزلیں، اس پر تو اتفاق چلا آیا ہے. بعد کے دور میں تقسیم ہوئی ہے رکوعوں کے اعتبار سے، یہ بھی دلچسپ ہے. رکوع رکعت سے ہے، قرآن پاک کی طویل سورتیں تو بہت طویل ہیں، کتنا حصہ بندہ تلاوت کر کے رکوع میں چلا جائے کہ با معنی بات مکمل ہو جائے، ایک میننگ فل بات. مجھے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 558، ہم نے سنا ہے بچپن سے کہ 540، پتہ نہیں کیسے ہو گیا لیکن اس کو بھی سمجھیے. عام طبع قرآن پاک کی تکمیل تراویح میں کس شب میں ہو جاتی ہے؟ 27 شب میں. اور اگر 20 رکعت روزانہ ادا کریں، 20 رکعت روزانہ ادا کریں تو 20 × 27 کتنا بنتا ہے جی؟ جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا کچھ؟ 27 شب میں مکمل کریں اور 20 رکعت روزانہ ادا کریں تو 540 کے آس پاس بنتا ہے. تو وہ 540 شاید ایسے کبھی بن کر آگے کسی کے ہاں سے، ایسا نہیں ہے. رکوعوں کی تعداد ہے 558. اور آخری بات لکھی ہے پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ 30 ہے. ہمارے ملک میں ایک وزیر مملکت، وزیر تعلیم بھی گزرے جو مصر تھے، کہ 40 ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اچھا، پاروں کی تعداد کا معاملہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ کہ بھائی چلو 7 دن میں تو تلاوت نہیں ہوتی، تو ایک مہینے میں تو تلاوت ہو جائے، لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ 360 حصے کرنا پڑیں گے، سال میں شاید ہو جائے. اللہ ہمارے حال پر رحم کریں. تو پاروں کی تقسیم، رکوعوں کی تقسیم یہ بات کے دور کی ہے. تو 558 رکوع ہیں اور پاروں کی تعداد 30 بنتی ہے قرآن پاک میں. اس کے بعد ایک اہم اور بات ہے، 13 سوالات تھے پہلے حصے میں گفتگو کی. قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے تذکر اور تدبر، اس میں کچھ اور پوائنٹس بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ نقطہ سمجھ لینا، سمجھ لیا جائے اگر تو کچھ کنفیوژنس دور ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی قرآن بڑی آسان کتاب ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور بس ترجمہ پڑھو جو چاہو سو بول دو، اور سوشل میڈیا تو ریچ پوری دنیا ہے، جو چاہو سو بول دو. ایک یہ انتہا آ گئی، یہ بات بھی غلط ہے. اور ایک دوسری انتہا، قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مت سمجھو قرآن کو. قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مت پڑھنا قرآن پاک. یہ دوسری انتہا ہے. اعتدال کی بات کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں تھوڑا. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں یہ اصطلاحات آئی ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک برکت والی کتاب ہے اے نبی علیہ السلام، جو میں آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، گہرا غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس قرآن کریم سے تذکر یعنی نصیحت حاصل کریں. ایک ہے تدبر اور ایک ہے تذکر. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. تذکر کے معنی ہے یاد دہانی حاصل کرنا یا نصیحت اخذ کرنا، ایڈمونیشن، نصیحت، ایڈوائز قرآن پاک سے مل جائے، بنیادی ہدایت قرآن پاک سے مل جائے. اگر میں آپ سے کہوں قرآن پاک کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ بات سمجھنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے. قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف بھی نہ کہو، یہ بات سمجھنا مشکل ہے آسان؟ آسان ہے نا. قرآن پاک کہتے ہیں وعاشرہن بالمعروف، مردوں کو کہا جا رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، تو یہ سمجھنا مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے. قرآن پاک بیویوں کے بارے میں کہتا ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں، تو یہ سمجھنا مشکل ہے آسان ہے؟ قرآن پاک کہتے ہیں قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، یہ بات سمجھنا مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے. محنت کرنے میں مشقت ہے لیکن یہ بات آسان ہے سمجھنا. تو ایک قرآن سے یاد دہانی نصیحت ہے، بیسک میسج ہے. آج ریورٹڈ مسلمز یعنی وہ لوگ جو غیر مسلم سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد قرآن کو سمجھ کر آئی ہے اسلام کی طرف. تو اگر وہ غیر مسلم ہو کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، طلب و تڑپ سچی ہے اور ہدایت پا جائے، تو ہم جو بورن مسلمز ہیں، بچپن سے قرآن کو مانتے ہیں، ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہدایت نہیں دے گا کیا ہمیں؟ دے گا انشاءاللہ، طلب تو پیدا کریں. تو ایک ہے تذکر، سادہ پیغام قرآن کا، بنیادی پیغام قرآن کا، یاد دہانی قرآن پاک سے آ جائے، نصیحت قرآن پاک سے آ جائے، اس معنی میں یہ بات آتی ہے 4 مرتبہ قرآن پاک میں. سورہ قمر کی 4 آیات کا حوالہ بھی اسکرین پر ہے، آیت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 40 ہے، ایک ہی آیت چار مرتبہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے قرآن حکیم کو آسان کر دیا، اب کوئی ہے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا تو اوپن انویٹیشن ہے نا، اور کوئی کہے جی تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن سمجھنے کی کوشش کی تو. اب بتائیے لوگوں کی مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کا تو اوپن انویٹیشن ہے، نصیحت کے لیے آسان ہے. ہاں دوسرا پہلو ہے تدبر. تدبر کے معنی گہرا غور و فکر. یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہو رہی جس کے سمجھنے اور الیبریشن پہ کتنے دماغ لگتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کتنا ستیہ ناز ہوا، پھر کہتے ہیں 27ویں لانے کی ضرورت ہے، 100 منہ 100 باتیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بارے میں اتنے مباحث ہیں تو رب کائنات کے کلام کو ہم کیا کھلواڑ بنا لیں؟ جو چاہیں سو بولنا شروع کر دیں، جو چاہیں سو رائے اختیار کرنا شروع کر دیں؟ نہ بھائی نہ. اب تدبر کیا ہے؟ تدبر کے معنی ہے گہرا غور و فکر، قرآن حکیم کے کسی حصے پر گہرا غور و فکر کر کے اس کے مضامین میں پوشیدہ حکمت و فلسفے کو سمجھ لینا تدبر فی القرآن کہلاتا ہے. یہ خاص آسپیکٹ ہے انڈرسٹینڈنگ کا، یہ اسپیشلائزیشن والی بات ہے، یہ ہر ایک کا معاملہ نہیں ہے. خاص لوگ ہوں گے، وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، عربی کا ذوق ہوگا، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، حضور نے کیا کیا تشریحات کی ہیں قرآن پاک کی، صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، امت کے اسلاف نے کیسے سمجھا، یہ سارا کچھ سامنے ہو تو پھر بندہ گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرے گا. تو تذکر آسان پہلو. ہم جو دعوت دے رہے ہیں دورے ترجمہ قرآن کی، تذکر کا پہلو ہے. ہم جو درست قرآن کی دعوت دیتے ہیں، عمومی خطاب کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک کے خطاب کی درس کی بات کرتے ہیں، یہ تذکر کا پہلو ہے. ہاں قرآن سے فقہی مسائل اخذ کرنا، قرآن سے فلسفیانہ مباحث پر غور و فکر کر کے رہنمائی لینا، جدید مسئلے پیش آئیں گے، نئے مسئلے پیش آئیں گے، اجتہاد کرنا پڑے گا تو قرآن کریم میں گہرا غور و فکر کرنا پڑے گا. یہ تو پھر بڑے لوگ کریں گے نا، جن کے پاس اس قدر وقت بھی ہے اور محنت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، علم بھی ہے اور وقت بھی لگا رہے ہیں، وہ خاص اسپیشلائزیشن والی بات ہوگی. یہ فرق اگر ہم کر لیں تو نہ وہ انتہا ہوگی جو چاہو قرآن پاک میں رائے اختیار کر لو، یہ بھی غلط، نہ وہ انتہا ہوگی کہ سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں، اعتدال کی بات ہونی چاہیے. تذکر آسان پہلو ہے سمجھنے کا، فہم کا، اور تدبر ذرا گہرائی میں اتر کر غور و فکر کی بات ہے. اب ایک اور اہم پہلو، یہ دیکھیے دورے ترجمہ قرآن میں انشاءاللہ بہت یہ باتیں کام آئیں گی. وہاں ہم کہہ دیں گے آج یہ آیت متشابہات میں سے ہے، آج سمجھ لیتے نا متشابہات سے مراد کیا ہے. قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے محکم اور متشابہ آیات کا بھی پیش نظر رکھنا چاہیے معاملہ. یہ متشابہ ہے شین سے، محکم وہ آیات ہیں جن میں احکامات یعنی اوامر و نواہی، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کہتے ہیں نا، امر ڈوز کرنے والے کام، ان کی جمع اوامر اردو میں، نہیں سے اس کی جمع ڈونٹس کی، نہیں کی جمع نواہی، تو ڈوز اینڈ ڈونٹس بیان کیے گئے ہیں. وہ آیات مراد محکم سے جن میں احکامات یعنی اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس بیان کیے گئے ہیں، انہیں محکمات کہا جاتا ہے، کلیئر اینڈ پروفاؤنڈ. اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، پیغمبر نے تشریح بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا فرض کیا گیا، بالکل ٹھیک. اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اسے شروع کرو، بالکل ٹھیک. اللہ فرماتے ہیں شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، باز آ جاؤ، ٹھیک. اللہ کہتے ہیں زکات ادا کرو، ٹھیک. اللہ کہتے ہیں ونہار قربانی پیش کرو، ٹھیک. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس دے آر کلیئر، اور یہ اصل ہے. قرآن میں ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. قرآن کریم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں، یہ اصل کتاب، اصل احکام تو یہ ہیں محکم جو آیات ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس سے متعلق. ایک ہے متشابہ شبہ، ہم اردو میں کہتے ہیں نا، کیا مطلب؟ وہ آیات ہیں جن کے مضامین کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور اسے سمجھنے سے ہماری عقل عاجز ہیں. اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے اللہ کو، ہاں جنت میں دیکھیں گے، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اللہ کی کرسی، اب میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ کی کرسی، نہ 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 نہ، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. اللہ کی پنڈلی، قرآن پاک میں ذکر. اللہ کا ہاتھ، قرآن پاک میں ذکر. اللہ کا چہرہ، قرآن پاک میں ذکر. اللہ کی کرسی، قرآن پاک میں ذکر. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ بٹ وی بلیو دس از دا ورڈ آف اللہ. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کی حقیقت، ہم جان نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اچھا تو زیادہ فوکس کدھر ہونا چاہیے؟ محکم پر. یہ کرنے والے کام کرو بھائی، یہ نہ کرنے والے کام رک جاؤ. فوکس محکم پر زیادہ رہے، متشابہ کے حوالے سے زیادہ کھود میں نہ، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، زیادہ بحثوں میں نہ جائیں، اور مانے کہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ کلیئرٹی رہے گی نا، خدا کی قسم ہمارے معاملہ بالکل ٹھیک چلیں گے. ورنہ ایسے ایسے لوگوں کی پھلجھڑیاں ہم نے سنی ہیں، اللہ معاف رکھے، نہ نماز سے کوئی سروکار، نہ دین کے اور تقاضوں سے کوئی سروکار، دو آیات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا جہاں کی ریسرچ اس پہ کر ڈالی، اور ستیہ ناس یہ نکلا کہ دو آیات کا انکار کر دیا، معاذ اللہ. تفصیل میں نہیں جا رہا، کسی اور موقع پر بیان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پھلجھڑیاں ان گوشوں میں جا رہے جو ڈومین ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں 12ویں سوال میں تفصیل ہے فہم قرآن کے حوالے سے. ایک بات آئی تھی تذکر اور تدبر کی، دوسری بات ابھی کیا آئی؟ محکم اور متشابہ کی. ایک اور بات، تیسری بات، تعویر خاص اور تعویر عام. یہ بڑی دلچسپ ہے، یہ کلیئر ہو تو قرآن ایک زندہ کلام لگے گا ہمیں. قرآن اللہ کی قسم مجھ سے رب سے باتیں کرتا ہے، یو مسٹ فیل دیٹ. قرآن میں ایک ہے تعویر خاص کا پہلو، کیا مطلب؟ آیات کا ان کے پس منظر اور شان نزول کی روشنی میں سمجھنا تعویر خاص کہلاتا ہے. خاص کوئی پس منظر تھا، کوئی سوال اٹھا، کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی ایشو کریٹ ہوا، اللہ نے آیات عطا فرما دی. سورہ انفال مشہور ہے، بدر کا بیان. انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں. بدر کا معرکہ سجا، پہلی مرتبہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، مال مل گیا. اب جنگ کے نتیجے میں جو مال ملے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. سوال آ گیا، یسألونک عن الانفال، سورہ انفال کی پہلی آیت، اے نبی آپ سے انفال مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ نے پہلے تو فرمایا سب اللہ رسول گئے، تم بس جنگ کرو اللہ کی راہ میں، مال کے چکر میں نہ پڑو. لیکن سورہ انفال کی آیت نمبر 41 غالباً 10ویں پارے کے آغاز میں، وہاں پہ بتایا گیا کہ 1/5 20% بیت المال، 20% اور 80% مجاہدین میں جائے گا. تو مسئلہ پیش آیا، سوال اٹھا، اللہ نے آیت عطا فرما دی. یہ کیا ہے؟ تاویل خاص، اسپیسیفک بیک گراؤنڈ ہے ایک، اس میں آیت کا نزول ہوا. تو بھائی جنگ بدر کی ایک دفعہ تھوڑی ہوئی ہے فقط، جنگیں تو تاریخ میں اسلامی شرائط کے مطابق بہت ہوئیں. اب جب بھی جنگیں سجیں گی یا جنگوں کا معاملہ پیش آئے گا، اسلامی شرائط کے مطابق مسلمان جنگ کریں گے اور مال ان کو ملے گا، تو یہی سورہ انفال میں آیت 41 میں جو حصے بتائے گا اس کے مطابق عمل کر لیا جائے گا. یہ ایک مثال ہے. لکھا ہے تعبیر عام آگے ہم نے. قرآن حکیم کی آیات میں ایک عمومی مفہوم بھی ہوتا ہے جس کا فہم تعبیر عام کہلاتا ہے. اگر آج کوئی بیٹا یا بیٹی ماں باپ سے چلا کر بات کر رہا ہے اور وہ اگر قرآن پڑھے اور سورہ بنی اسرائیل سے گزرے، ہم بھی گزریں گے انشاءاللہ، اور وہاں ذکر آئے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23-24 میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے طے کر دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں ماں باپ، تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا. وَغُفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کاندھوں کو عاجزی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکائے رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، سب کو یاد ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا ہے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا شفقت کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ میری پرورش کا معاملہ کیا تھا. اب اگر ہم میں سے کوئی، اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے جن کے حیات ہیں، جن کے نہیں ان کو پتا وہ کتنا مس کرتے ہیں، لیکن بہرحال جن کے حیات ہیں وہ قدر کریں، جن کے چلے گئے اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائے. آج اگر یہ بیٹا اور بیٹی پڑھے، چلے دورے ترجمہ قرآن میں ترجمہ ہی سنیں، تو اس کے دل سے آواز آنی چاہیے دس از فار می، یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، دس از فار می. قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے، قرآن بات ہی کرتے مجھ اور آپ سے. یہ ہے تاویل عام. تو ایک ہے تاویل خاص، بھئی یہ شان نزول، اسپیسیفک بیک گراؤنڈ آف ریولیشن، تو یہ آیات آئیں. اور ایک ہے آج اس کی امپلیکیشنز کا معاملہ، یہ اپلیکیشن کا معاملہ، کہ آج اس میں جو یہ مفہوم ہے یہ عموم کے اعتبار سے ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے ایک اور پہلو قرآن پاک کے فہم کا. تب قرآن زندہ کلام ہے، ریلیونٹ ہوگا، مجھ سے اور آپ سے باتیں کرے گا, میرے اور آپ کے گھروں کی تصویریں ملیں گی, میں اللہ کی قسم اٹھاؤں اس پر, آپ کو میرے شہر کی تصویریں ملیں گی, آپ کو میرے ملک کی تصویریں ملیں گی, آپ کو اور مجھے اس امت کی تصویریں ملیں گی. خدا کی قسم زندہ کلام ہے اور زندوں کے لیے ہے. آج امت نے مردوں کے لیے ایلوکیٹ کر دیا, مرحومین کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے. ہم قائل ہیں نماز ادا کریں, روزہ رکھیں, صدقہ خیرات کریں, تلاوت کریں, دعا کریں, اللہ مرحومین پر رحمت فرمائے گا انشاءاللہ. بس قرآن از ناٹ اے بک فار ڈیڈ پیپل, اٹس اے لیونگ بک فار دا لیونگ پیپل. زندوں کے لیے کلام ہے, مرحومین کے لیے نہیں ہے. اللہ یقین عطا فرمائے. فہم قرآن میں ایک اور پہلو, یہ بہت اہم ہے, اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے, جو کچھ اس وقت خرافات چل پڑی ہیں دین کے نام پر, اللہ فتن و شرور سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت اہم بات, عقائد اور عوامر و نواہی کا فہم. عقائد جو بھی ہمارے بلیوز ہیں, عوامر و نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس, احکامات. قرآن حکیم میں عقائد اور زندگی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جو عوامر و نواہی دیے گئے ہیں, ان کے فہم کے لیے انڈرسٹینڈنگ, ان کے فہم کے لیے احادیث مبارکہ, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اقوال و آثار صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمت اللہ علیہم کی تعلیمات اور عمل سے رہنمائی لینی چاہیے. اس کو تھوڑا سمجھیں گے. جمعے کے خطبات میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تین ادوار. حضور فرماتے بہترین دور میرا ہے, آپ خود موجود ہیں, صحابہ موجود, پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے, صحابہ کے بعد تابعین ان کو کہتے ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین. یہ گولڈن پیریڈ ہے امت کا, یہ تھری بیسٹ جنریشن ہیں اس امہ کی, ادھر اصل دین ہے عقائد. کیا آج کوئی عقیدوں میں اضافہ ہو جائے گا ہمارے؟ نہیں, وہ تو سیٹلڈ ہیں. الیبریشن کی ضرورت ایک الگ شے ہے, عقائد وہ ہیں جو چلے آ رہے ہیں, تا آ کے ہم حضور کے قدموں میں پہنچے, صحابہ کی مجلس میں جا کر بیٹھے, عقیدے وہاں سے لے لیں, حکم وہاں سے, احکام کی تشریح وہاں سے. ایک بہت بڑے صاحب ہیں, پاکستان سے چلے گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑے ان ہیں, انہوں نے اپنی جوانی کے دور میں لکھا کہ وراثت کے فلاں فلاں مسئلے پوری امت میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ, کتنا بڑا کلیم ہے. ایک اور مارکیٹ میں ان ہو گئے, وہ ذوالقرنین کا مسئلہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ ذوالقرنین تو اسپیس میں گیا تھا بھائی, مولویوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ, یعنی 14 صدیوں کا سارا ہمارا ہیریٹیج جو امت نے سمجھا کہ خورس, ذوالقرنین سورہ کہف میں ذکر, اور یہود بھی جانتے تھے, یہود نے سوال کروائے عرب سے تو حضور پر سورہ کہف کا نزول ہوا, اور یہ مشرق کی انتہا, مغرب کی انتہا, دنیا کی چھت پہاڑی سلسلے جو 14 صدیوں سے امت سمجھتی آئے, اور آج کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گئے کہ وہ جناب وہ تو اسپیس میں گیا تھا ذوالقرنین, ان لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں. تو بھائی اللہ کا خوف کریں, عقائد ہیں, احکام ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, پیچھے 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 اوریجنل دین کدھر ہے, وہ محمد مصطفیٰ تک پہنچنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور, آپ کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, عقائد میں, احکام میں پیچھے سے پیچھے. ہاں کوئی نئی سچویشن آئے گی, امت کے علماء اجتہاد کر لیں گے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ایشو آیا تھا نا, مسئلہ حل کر دیا. کلوننگ کا مسئلہ آیا تھا نا, وہ جو شیپ تھی ڈولی, وہ تو چند دنوں میں نکل گئی, چند مہینوں میں نکل گئی. تو کلوننگ کے بارے میں امت کے علماء نے غور و فکر کر کے مسئلہ بتا دیا, وہ دیکھ لیں گے جن کے پاس اجتہادی بصیرت ہے. ہمارے لیے محفوظ بات کیا, عقائد اور احکام میں پیچھے سے پیچھے جانے کی کوشش کریں. اگلی بات, سائنسی حقائق کا فہم, اور اس میں ایک بات ایڈ کر لیں, وہ تاریخی حقائق بھی ہو سکتے ہیں. بعض تاریخی حقائق بھی اب کھل رہے ہیں, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ, لیکن یہاں ڈاکٹر سعد صاحب نے جس ترتیب سے بیان کیا اس میں سائنسی حقائق کا, سائنٹیفک فیکٹس. قرآن حکیم میں بعض سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں یا ان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں, ان کے فہم کے لیے ہمیں جدید سے جدید تحقیقات سے استفادہ کرنا ہوگا. کھینچا تانی نہیں کرنا ہوگی. لوگوں نے کہا کہ سورہ فیل پڑھی تو وہ کنکریاں برسائی گئی اور ہاتھی مر گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو یہاں سے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نکال کے بتا دو بھائی. وہ بھائی محنت کرو نا ایٹم بم بنانے کے لیے, سورہ فیل کے اندر توڑ موڑ کیوں کر رہے ہو؟ یو سی, کھینچا تانی نہیں کرنی. قرآن کا بیان, اس پر ہمارا ایمان, مگر کوئی سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلشڈ ہو کر سامنے آ جائیں جو ریفیوٹ نہ کیے جا سکتے ہوں, اور اگر قرآن کریم کے بیان سے مناسبت ملتی ہے, ریلیونٹ محسوس ہوتے تو بیان کیا جا سکتا ہے, مگر ہے یہ بڑا مشکل مقام, گرے ایریا, احتیاط کی ضرورت ہے, ورنہ 15-15 جلدوں پر بعض لوگوں نے سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پر تفسیریں لکھ دی. اب وہ قرآن ہدایت کی کتاب نہ رہا, وہ قرآن کیا بن گیا؟ سائنس کی کتاب بن گیا. دس از ناٹ اے بک آف سائنس, اٹس اے بک آف گائیڈنس. تو تابع رہ کر, حکم قرآنی آیت قرآنی کی تابع رہ کر, اگر کچھ حقائق اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹس کی بات ہو رہی ہے, سائنٹیفک تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی, تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی, فیکٹس کی بات ہو رہی ہے, تو سمجھا جا سکتا ہے. اسی طرح تاریخی حقائق, فرعون کی لاش کا ذکر ملتا ہے نا قرآن پاک میں, سورہ یونس آیت 92, فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج کے دن تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دے. 1907 میں ایک ریسرچ ہوئی, تحقیق ہوئی, لاش ملی, اور اکثر اہل علم کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کی لاش کا ذکر قرآن پاک نے کیا, اور آج وہ ایجپٹ کے اندر اس کی لاش محفوظ بھی ہے, واللہ اعلم. تو کچھ تاریخی حقائق بھی ہو سکتے ہیں, اگر وہ کچھ تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئیں تو سمجھ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقیدوں میں, احکام میں پیچھے سے پیچھے سائنٹیفک فیکٹس ہوں گے یا تاریخی حقائق ہوں گے, اس کے حوالے سے جدید معلومات سے استفادہ کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ایک اور اہم بات, اور یہ کمال کی بات لکھی ہے مولانا مودودی علی رحمان نے, قرآن حکیم کا اصل فہم. قرآن حکیم کا اصل فہم تو اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ دین حق کے غلبے کے لیے اسی طرح جد و جہد کی جائے جس طرح کی جد و جہد کے دوران مختلف معاملات میں رہنمائی کے لیے قرآن حکیم نازل ہوتا رہا. بہت زبردست بات ہے. مولانا مودودی علی رحمہ کی تفہیم القرآن ہے, اس میں جو شروع میں انہوں نے کلام کیا ہے, پریفیس جسے کہتے ہیں, شروع کے الفاظ, تو اس تعارف میں انہوں نے آخر میں بات کہی. قرآن, although کہ ہم بھی ایک ذرا چلڈ ماحول میں بیٹھے ہوئے اس وقت, بہرحال کیا کرے جی, ماشاءاللہ کل سے بہت سے لوگوں نے آنا بھی ہے اور بڑی جگہ کا اہتمام کرنا بھی ضروری تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ جنہوں نے اہتمام کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن مولانا نے لکھا, مولانا مودودی نے, قرآن ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر, آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر, ریلیکس ماحول میں بیٹھ کر, نو نو, دس از ناٹ دا کیس. میں اپنے الفاظ ایڈ کر رہا ہوں, قرآن ایک انقلابی کتاب ہے, ہلا دینے والا کلام ہے, پہاڑوں کو ہلا دے نا, یہ دلوں کو ہلا دینے والا کلام, جس کے دل میں اترے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دینے والا کلام, اور جس کی جن کی زندگیاں بدلیں وہ منظم ہو کر انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد, ہلا دے ساری زمین والوں کو. یہ تو تبھی سمجھ میں آئے گا جب اس انقلابی جد و جہد کو سامنے رکھیں گے جو محمد مصطفیٰ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں نماز بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, قربانی بھی ہے, عمرہ بھی ہے, نوافل بھی ہیں, صدقات بھی ہیں, تسبیحات بھی ہیں, دعائیں بھی ہیں, استغفار بھی ہے, سب کچھ ہے. وہاں طائف بھی تو ہے, ہجرت کی راتیں بھی تو ہیں, بدر کا میدان بھی تو ہے, پیٹ پر پتھر بھی تو ہیں, تلوار کا ٹکرانا بھی تو ہے, امام الانبیاء کا خون بہنا بھی تو ہے, طائف کی گلیوں میں, احد کے میدان میں مقدس ترین خون کا بہنا بھی تو ہے, 70 پیارے صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی تو ہیں احد کے میدان میں, احزاب میں پیٹ پر پتھر بھی تو ہیں, تبو کی بھوک اور پیاس بھی تو ہے, دور دراز کا سفر بھی تو ہے, مشقتوں کا جھیلنا بھی تو ہے, اس جد و جہد کے دوران میں 269 صحابہ اکرام کی جانوں کے نذرانے بھی تو ہیں. تب قرآن کہتا ہے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو وہ سیرت رسول بھی سامنے رہے, انقلابی پہلو, وہ حضور کا مشن بھی سامنے رہے 23 برس, اور وہ حضور کی انقلابی جد و جہد بھی سامنے رہے. اس کے دوران میں 23 برس میں قرآن پاک نازل ہوا. دور ترجمہ قرآن میں 2-3 مقامات میں اشارہ کر دوں گا. اگر وہ جد و جہد سامنے نہ ہو تو یہ مقام سمجھ میں نہیں آئے گا, گزر جائیں گے. وہ وہاں ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن پاک کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد, مستقل اسٹرگل, محنت کرتے ہیں, ہم ضرور اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, و بے شک اللہ یقیناً عمدگی کے ساتھ, احسان کی روش کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ جناب کچھ سوالات ہم نے اٹھائے تھے اس کے ذکر میں, اس کے ذیل میں آخری لیکن تفصیلی نقطہ کیا تھا, قرآن کریم کے فہم کے سے کیا مراد ہے, اور اس میں کئی پہلو ہمارے سامنے آئے جو انشاءاللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان میں بھی دورہ ترجمہ قرآن میں کام آئیں گے. اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں, یہ میرے لیے بھی بہت اہم ہے, اور آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے. جو قرآن پڑھنے بیٹھا ہے, سیکھنے بیٹھا ہے, سمجھنے بیٹھا ہے, تو کچھ آداب کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک, تعوذ کا اہتمام. ویسے تو تلاوت کرتے ہیں, تعوذ تسمیہ دونوں ہیں نا, اعوذ باللہ بسم اللہ. یہاں خاص کیوں؟ اسی کے شیطان نے اللہ کے سامنے یہ چیلنج رکھا, لا اقعدن لهم صراطک المستقیم, اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے. سورہ آراف آیت 16-17 میں بات ہے. تو سیدھا راستہ تو قرآن میں ہے, حدیث ہے, جامع ترمذی میں قرآن سیدھا راستہ ہے. تو جب آپ اور میں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھیں تو شیطان مردود سے بچنے, اس کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر قل اعوذ برب الفلق, باطن باہر کے شرور, قل اعوذ برب الناس, اندر کے شرور. مجھے بھی اللہ توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, شعوری طور پر دعا کر کے بیٹھیں جب قرآن پاک کھولیں, سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بیٹھیں. تعوذ. نمبر دو, اللہ پر توکل. ویسے بھی جو تنظیم اسلامی کے اجتماعات میں آ رہا ہے, 8:30 عشاء کی نماز ہے جماعت, تو گھر سے کوئی 7:30 بھی نکلے گا, 7:45 بھی نکلے گا, کوئی 8:00 بھی نکلے گا, کوئی 7:15 بھی نکلے گا, اور 1:15 گا کم سے کم شروع میں بھی, کم از کم بتا رہا ہوں میں, اس سے آگے بھی انشاءاللہ تعالی آگے وقت لگے گا. آسان بات ہے, بیان کرنے والے کے لیے بھی خاصی مشقت ہے, سننے والوں کے لیے بھی مشقت ہے, مگر اللہ دے یہ مہینہ سجا دیا ہم تو آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پر توکل کرنا, اور مشکل ہمارے لیے ہے, شیطان بھی ورغلائے گا, نفس بھی اکسائے گا, لوگ بھی کہیں گے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کہاں, تم لوگ 5-5, 6-6 گھنٹے رات میں بیٹھے رہتے ہو, لیکن توکل اللہ پر کہ وہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. نمبر تین, اللہ سے دعا. سورہ فاتحہ کی تلاوت تو کر رہے ہیں, کل مفہومی تھوڑا سا مزید سیکھ لیں گے. اہدنا الصراط المستقیم, دل کی گہرائی, اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اور کل بات آئے گی کہ حتمی مفہوم کیا ہے, اللہ سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود جنت تک پہنچا دے. اتنے ہم ہدایت کے محتاج, تو دل سے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنا. نمبر چار, ہدایت کی طلب. طلب سے مراد ہے یہاں پر تڑپ. ابو لہب کو جانتے ہیں نا, ابو لہب حضور کا چچا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, عربی خوب آتی تھی, پڑوسی تھا, اور اس کی اپورچونٹی کیا تھی, ابو لہب کو قرآن کون سنا رہا تھا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا کوئی دین کا داعی نہیں ہو سکتا, کوئی دین کا مبلغ نہیں ہو سکتا. ابو لہب کو اتنی اپورچونٹی ملی ہوئی, مگر دل کا سوئچ آف تھا, سورہ لہب مل گئی اس کو, لعنت مل گئی. سلمان فارسی ہیں, کہاں کے, نان عرب, فارس ایران سے, طلب ہے, تڑپ ہے, اللہ نے حضور کے قدموں میں پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنا ان کو ملا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے. یہ ٹریبیوٹ ہے اللہ کے رسول کا سلمان فارسی کے لیے رضی اللہ عنہ. فرق کیا ہے, سلمان میں طلب ہے. مشرکانہ ماحول تھا, آگ کی پوجا پاٹ ہوتی تھی, دل مطمئن نہیں, کبھی ایک راہب کے پاس, کبھی دوسرے پادری کے پاس, کبھی تیسرا, کبھی چوتھا. آخر والے نے کہا کھجور والی زمین میں آخر پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے, وہاں جاؤ. ہوتے 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 طلب لے کر, تڑپ لے کر حضور کے قدموں میں پہنچ گئے, ہدایت مل گئی. تو ابو لہب کو تو عربی بھی آتی تھی بھائی, اللہ کے رسول سنا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, طلب نہیں تھی, سوئچ آف تھا, لعنت ملی. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سوئچ آن تھا, اللہ نے ہدایت دی. یہ سوئچ آن کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو. آن ہے ماشاء اللہ, تبھی تو ابھی بیٹھے. آج تو جو آگے بیٹھا بڑا ڈائی ہارٹ قسم کا ساتھی ہمارا, وہ چاند نظر نہیں ہے, چلو گھر بھاگو, ہم نے تو چھٹی بند کر دی آپ کی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو سوئچ آن ہے, اس کو آن رکھنا ہے, اس میں طلب کو بڑھانا ہے, اللہ بہت نوازے گا ان شاء اللہ تعالی. نمبر پانچ, تسلیم و رضا کی کیفیت. کیا مطلب, یہ رب کا کلام ہے, سچ کلام ہے, حق کلام ہے, مجھے اس کو فالو کرنا ہے, جھکنا ہے, میں نے رب کے سامنے جھکنا ہے, اور رب نے اپنے کلام میں بتایا تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ نہیں کرنا. اس کیفیت کے ساتھ, یہ نہیں کہ جناب میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا تو میں لوگوں سے ڈبیٹ کروں گا, چار نقطے سمجھ میں آ جائیں گے تو اپنی لفاظی سے لوگوں کو متاثر کروں گا, 10 باتیں مجھے پتا چل جائیں گی تو جناب میں یہ کر کے جناب لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کروں گا, اللہ معاف کرے کل میں مونیٹائزیشن کر کے اپنا وی لاگ چڑھاؤں گا اور پیسے کمانا. استغفر اللہ, یہ ہدایت کی کتاب ہے. میں نے تسلیم و رضا, اللہ جو حکم دے سر آنکھوں پر, اور مجھے جھکنا ہے اپنے رب کے سامنے, یہ کیفیت اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. نمبر 6, تعصب سے پاک رہنا. بہت بڑی بات ہے. کیا مطلب, ٹھیک ہے ہم مختلف اجتماعیتوں سے ہوں گے، میں تنظیم اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری پر ہوں، کوئی اور ہو سکتا ہے کسی اور جماعت سے ہوگا، کوئی مختلف مسلک کے لوگ ہوں گے، وی آر اوپن فار آل، آئیے ماشاء اللہ، بلکہ کبھی کبھی نان مسلمز بھی اکا دکا آئے ہمارے یہاں، میرے ایک دو اسٹوڈینٹس آئے، وہ میں پڑھاتا تھا ایک دو یونیورسٹیز کے اندر، سن کر گئے، ہندو آیا ہے، سکھ آیا ہے، کرسچن آیا، موسٹ ویلکم، نو پرابلم، ہم نہیں منع کریں گے، چھوڑ دیں اس چیز کو. یہاں مطلب کہنے کا کیا ہے؟ تعصب سے پاک رہنا. میری ایک فکر بنی ہوئی، میری ایک سوچ بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے بنی ہوئی ہے، جو بھی ہم میں سے قرآن نے یہ کہہ دیا تو میری سوچ نیچے ہے، میرے تو شیخ نے یہ کہہ دیا، میرے تو بڑے نے یہ کہہ دیا، قرآن کچھ اور بتا رہا ہے، تو پھر تعصب یہ نہیں آئے گا کیونکہ میری جماعت یہ کہتی ہے، میرا فلاں یہ کہتا ہے، میرا بڑا یہ کہتا ہے، نو 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 وے ایٹ آل. یہ تعصب ایک طرف رکھ کر کلیئر اوپن مائنڈ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش، مشکل بات ہے مجھے پتا ہے، لیکن تعصب سے پاک ہو کر. اور تعصب کا ذکر اگلی ایک دو راتوں میں آ جائے گا، یہود لے ڈوبا یہ تعصب ان کو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر سات، قرآن کریم کے تابع ہونا. ایک شعر آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی سنا ہوگا اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق. اللہ اکبر، ہم تابع ہوں قرآن کے، نہ کہ قرآن کو اپنے تابع کر لیں. استغفر اللہ، ہم نے جھکنا ہے قرآن کے حکم کے سامنے، نہ کہ قرآن کو جھکانا شروع کر دیں، توڑ مڑوڑ شروع کر دیں. استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے. آٹھویں بات، ظاہر و باطن کی پاکیزگی. بھائی یہ باتیں کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ ذرا بیک سائڈ پہ فرمائیے ذرا. اب خاموشی ہو گئی ماشاءاللہ، جس کسی نے بات کرنی باہر جا کے بات کیجیے. آئی نو آئی ایم لائیو آن سوشل میڈیا، دس منٹ سے مستقل آواز آ رہی باتوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آٹھویں بات، ظاہر و باطن کی پاکیزگی. ظاہر کا پاکیزہ ہونا، لباس صاف ستھرا ہے، باوضو آئیں، صفے بھی صاف ستھرا، الحمدللہ. باطن بھی پاک ہو، کوئی تکبر، یہ کل پرسو آ جائے گا، تکبر لے ڈوبا ابو جہل جیسے لوگوں کو، تعصب لے ڈوبا یہ یہود جیسے لوگوں کو. مال کی کوئی محبت ہے دل میں تو پھر ہدایت کی طرف قدم نہیں بڑھتے، اطاعت اطاعت کی طرف قدم نہیں بڑھتے. پاک دل بھی پاک ہو، اور سب سے بڑھ کر انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بھائی یہ کرکس آف دا میٹر رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بہت اہم بات ہے، میں اگر بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے نیت کی پاکیزگی عطا فرمائے، بھارت ذمہ داری آئی ہوئی ہے میرے اوپر، میں کیا کروں، تو مجھے ادا کرنی ہے، مگر مالک تیرے لیے، چاہے آج خوش بیٹھے کل یہ پورا بینکٹ پورا بھر جائے، بھر جائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق، نہ لوگ آئیں، مجھے تو بیان کرنا ہے، تیری رضا کے لیے بیان کرنا ہے. اللہ یہ اخلاص مجھے بھی عطا کرے، اللہ آپ کو بھی عطا کرے اخلاص. آئے ہیں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کے کلام سے ہدایت دینے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اللہ کو پا لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بھاری بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے. نمبر نو بات پہلے آ گئی، اسلاف سے جڑے رہنا. کچھ کچھ حوالے بھی آ جائیں گے، امام شافی نے یہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ نے یہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، پھر ماضی قریب کے کچھ بزرگوں کا حوالہ کبھی کبھی آ جائے گا تاکہ کلیئرٹی رہے. اپنی اپنی نہیں کر رہے بھائی، اسلاف کی باتوں کے ساتھ چلتے ہوئے بات بیان کر رہے ہیں. اور دسویں بات، نبوی جد و جہد میں شرکت کا معاملہ. یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، اور دورے ترجمہ قرآن کے دوران بھی تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. چلیے جی، میں اس پر اکتفا کر کے اب بات اپنی مکمل کر رہا ہوں. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس آنے کو پروڈکٹیو بنایا. چاند کا اعلان ہو گیا کہ نہیں نہیں ہوا ہے، یعنی اعلان ہو گیا کہ چاند نہیں ہوا، ہم پھر بھی بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. البتہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، مجھے یقین ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دورہ ترجمہ قرآن کے دوران بھی اس سے ہمیں فائدہ ملے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے. کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بالکل تیار ہو کر آئیں گے جی، اور شروع کے 9-10 دنوں میں میرے ذہن میں 1:15 بجے تک کا ٹائم ہے کم و بیش، بڑا مجمع ہوگا, انتظامی معاملات بھی ہوتے ہیں, کل سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا, تو تھوڑا سا ہمیں مینج کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. شروع کے دنوں میں ہم امید ہے کہ سوا ایک کے آس پاس وتر مکمل کر کے کوشش کریں گے کہ ہم فراغت پالے یہاں سے, اور باقی باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی, کیونکہ آپ سب سن کر آئے ہیں, جو اس وقت بیٹھا ہے وہ سن کر آئے کہ رمضان کی راتیں کیوں گزار رہے ہیں, دن میں روزہ اور رات کا قیام قرآن پاک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں بھرپور اس میں محنت کی توفیق عطا فرمائے. اور جن ہمارے رفقائے تنظیم نے, حضرات نے, خواتین نے, بچے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, ینگسٹرس کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر انشاءاللہ اپنے گھروں کو ہم جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا رب السماوات والارض, یا مالک الملوک, یا رب الارباب. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے اللہ, اپنے فضل سے ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے تمام گھر والوں کی, تمام حاضرین کی, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ, ہم سب کو ایمان اور عافیت اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. یا اللہ, آج اخورا خٹک میں جو بم دھماکے میں ہمارے بعض بزرگ علماء اور نمازی شہید ہو گئے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ, جو زخمی ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ, کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ, اس ماہ مبارک رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے, جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ, تیرے فضل سے ہم نے قرآن پاک کے سیکھنے سمجھنے کا ارادہ کیا ہے. یا اللہ, جہاں جہاں یہ محافل سج رہی ہیں, اے اللہ ہر جگہ اپنی نصرت عطا فرما. بیان کرنے والے ہوں, سننے والے ہوں, انتظام کرنے والے ہوں, ہم سب کی نیتوں میں اللہ اخلاص عطا فرما دے. اے اللہ, آسانی کا معاملہ فرما دے. اے اللہ, جو پہلی مرتبہ آئے ہیں, جن کو شاید دشوار لگ رہا ہے, اے اللہ ان کے لیے بھی سینوں کو کھول دے. اے اللہ, دلوں میں اطمینان عطا کر دے, اور ان کو بھی ان طویل محافل میں شریک ہونا آسان فرما دے. اے اللہ, جو لوگ ہمارے ساتھ فزیکلی موجود نہیں, آن لائن دنیا بھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آئندہ موجود رہیں گے, اللہ ان کو بھی برکت عطا فرما. اور اللہ, اس وقت جو یہ میڈیا اویلیبل ہے, اے اللہ اسے مسلمان کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور اللہ, جہاں جہاں یہ تیرا پیغام پہنچ رہا ہے, اللہ سب کو اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما. اس قرآن سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما, ہماری زندگیوں کو بدل دے, ہمارے اعمال کو بدل دے, ہمارے شہروں, ہمارے ملکوں, اس پوری امت کو اے اللہ بدل دے. اے اللہ, وہ تبدیلی عطا فرما دے جو تو دیکھنا چاہتا ہے. یا اللہ, اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما. ہمارے بھائی اور بہنیں اے اللہ کشمیر میں, فلسطین میں, برما میں, جہاں جہاں مظلوم, اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ, مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ, ہمیں جہنم سے آزاد فرما. یا اللہ, ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ, ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ, ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ, ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.